السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ ترکی کا افغان امن عمل پر سہ فریقی اجلاس بلانے کا اعلان۔ پاکستان سے مزید کچھ رپورٹس۔
پشاور صدر میں کار بم دھماکہ، 2 خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا،
روہنگیا مسلمانوں کے ایک گروپ کو بھارت نے میانمار واپس بھیج دیا۔ اقوام متحدہ نے اسے افسوسناک قرار دیتے ہوئے بھارت سے وضاحت طلب کی ہے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ رہنماؤں کو خبردار کیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کا جزوی شٹ ڈاؤن کئی مہینے بلکہ کئی برسوں تک بھی جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ترکی نے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ مل کر سہ فریقی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عشروں سے افغانوں نے اذیت جھیلی ہے اور اب بین الاقوامی برادری کے لیے وقت آ گیا ہے کہ ملک میں لڑائی کے خاتمے میں مدد دے۔ تینوں ممالک کے ایک ساتھ بیٹھ کر افغان مسئلے کے حل کے لیے کاوشیں کس حد تک کارگر ثابت ہوں گی، بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا۔
افغان مسئلہ کے حل کے لیے ترکی نے بھی مدد کا اعلان کر دیا اور 31 مارچ کو ترکی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بعد اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ترکی کی شمولیت سے افغان مسئلہ حل ہونے میں مدد ملے گی۔
ترکی، پاکستان اور افغانستان کا ایک ٹرائی لیٹرل بھی ہوگا جو سمٹ لیول کا ایک انٹریکشن ہوگی، اور افغان صدر اس کے لیے بھی پازیٹو دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان پہلے ہی طالبان اور امریکیوں کے مابین مکالمے میں مدد کر رہا ہے، لیکن تمام سٹیک ہولڈرز اور ہمسایوں کی جانب سے زیادہ ٹھوس کوشش کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گزشتہ ماہ ابوظہبی میں ہونے والے 2 روزہ مذاکرات کا حوالہ دیا جس میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیزاد اور طالبان کے چوٹی کے نمائندے شریک تھے۔ پاکستان نے کہا تھا کہ ان مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان نے مدد کی۔ خلیل زاد اور طالبان نے اس بات چیت کو نتیجہ خیز قرار دیا اور بہت جلد دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ طالبان نے افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوج کی مکمل انخلا کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی موجودگی امن کی جانب پیش رفت میں حائل ہے۔ تجزیہ کار اور سابق سفیر عزیز احمد خان کہتے ہیں کہ ترکی کی شمولیت سے افغان مسئلہ حل ہونے میں مدد ملے گی۔
ترکی اور پاکستان کی آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں، ترکی کے افغانستان سے اور پاکستان کے افغانستان سے اچھے تعلقات ہیں، تو تینوں ملک مل کے باہمی مشورے سے ایک خیالات کا تبادلہ کریں گے کہ کس طرح ایک حل تلاش کیا جا سکتا ہے افغانستان کے مسئلے کے لیے۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے اس سربراہ اجلاس کا انتظار رہے گا جو انشاءاللہ استنبول میں منعقد ہوگا، جہاں ہمیں امید ہے کہ افغانستان، پاکستان اور ترکی امن عمل میں مدد دے سکیں گے۔ امن کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ امریکہ طالبان مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے کردار کی بدولت امریکہ کے پاکستان کے ساتھ روایتی کشیدہ تعلقات کی سختی میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور پاکستان مل کر اس معاملے کے حل کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔
افغانستان کی حکومت کا یہ خیال ہے پاکستان جو ہے وہ طالبان کی زیادہ مدد کرتا ہے اور افغانستان کے مفادات کو ایک طریقے سے نظر انداز کرتا ہے، تو یہ حالانکہ یہ حقائق کے برخلاف ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں ترکی کا آنا اور ترکی ایک کردار ادا کرنا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو خدشات ہیں اور جو دوری ہے اس کو بہتر کرنا میرے خیال میں ایک بڑا مثبت قدم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا جو اصل رول ہے اور جو کلیدی رول ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
وزیر اعظم عمران خان نے انکرہ میں پاک ترک بزنس کونسل سے خطاب میں ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور کہا کہ وہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے والی حکومت پائیں گے۔ پاکستان حکومت ان کے لیے ہر ممکن آسانیاں پیدا کرے گی۔ ترکی نے ترک فاؤنڈیشن سے متعلق پاکستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پشاور کے انتہائی حساس علاقے میں ہفتے کی صبح ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے. زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اور دیگر ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. عینی شاہدین اور پولیس اہلکاروں کے مطابق پشاور صدر کے علاقے کالی بھاڑی میں یہ دھماکہ ہفتے کی صبح اس وقت ہوا جب تمام دکانیں بند تھیں. دھماکے سے کئی ایک راہگیر زخمی بھی ہوئے. یہ رپورٹ ہم آپ کو کچھ دیر بعد سنواتے ہیں اور آئیے اب سنتے ہیں کہ ایران کے ڈپٹی خارجہ وزیر نے ہفتے کو کابل میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے. اس پر رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہودبائی نے.
افغانستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق ہفتے کو ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ عباس عراقچی کابل پہنچے جہاں انہوں نے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی. اس کے ساتھ ایرانی نمائندہ افغانستان کے دیگر اعلی عہدیداروں سے بشمول عبداللہ عبداللہ اور صلاح الدین ربانی سے بھی ملاقات کریں گے. ایرانی میڈیا کے پاکستان میں نمائندہ آغا مسعود عباس عراقی کے صدر غنی سے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں.
ان دونوں کے درمیان جو بات ہوئی وہ ایک وسیع مفاہمت کی طرف ایک قدم ہے. ایک دم سے یہ بات کہنا ہے کہ بہت کچھ ہو جائے گا. اشرف غنی صاحب کی بھی جو ہے نا آپ کو معلوم ہے عبداللہ عبداللہ ان کی بھی ایک فکر ہے اور وہ بھی زیادہ فکر مند ہے کہ اگر کوئی واضح مطلب یہ کہ امریکہ تیار ہو جاتا ہے پل آؤٹ کرنے کے لیے تو طالبان جب آئیں گے تو پھر ان کی تو خیر نہیں ہے. تو وہ بھی اپنی مطلب کچھ تحفظات رکھتے ہیں, کچھ اپنی بھی بچاؤ کرنا چاہتے ہیں. تو ایران کا اس سلسلے میں جو رول ہے وہ میرا خیال ہے وہ زیادہ میرا خیال ہے مؤثر ثابت ہوگا. اور وہ ایران کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ طالبان گئے تھے ابھی اور ان کے کچھ نمائندے بھی گئے تھے وہاں پہ جا کے ملاقات کی انہوں نے ایرانی افسران سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران کا جو رول ہے جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ایک بڑا واضح رول ہے افغانستان میں. اگر ایران کو مائنس کیا چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور دوسرا ملک ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے یا امریکہ کے پل آؤٹ میں کوئی مدد مل سکتی.
ان کا کہنا تھا کہ اس ماہ ایران بھی افغانستان میں قیام امن کے لیے ہونے والی بین الاقوامی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے.
اگر سعودی عرب میں ہوتا تو ایران کو کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اب اس جو میٹنگ کے بارے میں جس سے آپ نے فرمایا اس میں بڑے متضاد بیان آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے قطر میں ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں صاحب سعودی عرب میں ہو رہی ہے. تو ابھی تک کوئی واضح مطلب یہ کہ بیان سامنے آیا نہیں کہ سعودی عرب میں ہوگی یا قطر میں ہوگی. اور اگر قطر میں ہوتی ہے تو کیا سعودی عرب وہاں آئے گا, کیا یو اے کے نمائندے آئیں گے؟ جیسے کہ ابو ظہبی میں جو بات چیت ہوئی ہے اس سے بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی واضح لوکیشن کا نہیں آیا, لیکن ایران جس جگہ بھی ہوگی ایران جو ہے نا ضرور جائیں گے.
یہ تھے ایرانی میڈیا کے نمائندہ آغا مسعود. دوسری طرف افغانستان کی سرکاری میڈیا کے نمائندہ انیس الرحمان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کے حل میں تمام پڑوسی ممالک شامل ہو جائیں.
آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان کے کچھ لوگ جو ہے قطر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ متحدہ عرب امارات میں ہے, سعودی عرب میں ہے, پاکستان میں ہے, اب تو ایران, اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران اور روس نے بھی جو ہے طالبان جو ہے وہ گڑھ بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ پوری دنیا کی لیول پہ اگر یہ مذاکرات شروع ہو جائے اور سارے ان ممالک کو انوالو کیا جائے کہ سنسیئرلی اس پر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی ریزلٹ نکل آ جائے گا.
یہ تھے افغانستان میں سرکاری میڈیا کے نمائندہ انیس الرحمان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اور اب سنتے ہیں پشاور سے ایک رپورٹ. پشاور کے انتہائی حساس علاقے میں ہفتے کی صبح ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے. زخمیوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے. زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اور دیگر ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. عینی شاہدین اور پولیس اہلکاروں کے مطابق پشاور صدر کے علاقے کالی بھاڑی میں یہ دھماکے ہفتے کی صبح اس وقت ہوا جب تمام دکانیں بند تھیں. دھماکے سے کئی ایک راہگیر زخمی ہوئے اور کئی ایک گھروں اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. پشاور سے تفصیل بتا رہے ہیں شمیم شاہد.
پشاور کے انتہائی حساس علاقے میں ہفتے کی صبح کار بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں 2 خواتین بھی شامل ہیں. زخمیوں کو لیڈرڈنگ اور دیگر اسپتالوں کو منتقل کر دیا گیا ہے. عینی شاہدین اور پولیس اہلکاروں کے مطابق پشاور صدر کے علاقے کالی باڑی میں یہ دھماکہ ہفتے کی صبح اس وقت ہوا جب زیادہ تر دکانیں بند تھیں. دھماکے کے وقت گھر میں موجود ذوالفقار نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
جی میں تقریباً کوئی 8:30 بجے سو کے اٹھا ہوں اور اس کے بعد میں جب تو میں یہاں تک آیا ہوں یہاں تک اور پھر واپس جب میں اوپر گیا ہوں تو مجھے ایسا لگا ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے, کسی نے اٹھا کے مجھے دیوار کے ساتھ مار رہا ہے, ایسا لگا. جی اس وقت تو جی اندھیرا تھا بالکل, وہ دھواں تھا, کالے رنگ کا دھواں بالکل ہر طرف یہی تھا, اور بس یہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, موچی کا کام کرتے ہیں, ایک وہ ہے اس کے ساتھ ایک اور بچہ ہے, وہ ریڑھی کے اوپر وہ لگاتا ہے, دیگ لگاتا ہے جی, چاولوں کی دیگ لگاتا ہے, وہ تھوڑے زخمی تھے, ایک لیڈی زخمی تھی اور ایک اور راگیر زخمی ہو گیا تھا.
دکان مالک حاجی طاہر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا, بہت سے لوگوں کو زیادہ مالی نقصان پہنچا ہے.
یہ دھماکہ تقریباً 8:40 پر یہاں پہ ہوا ہے. یہ میری ساتھ میں دکان ہے, لیکن میری دکان اس وقت بند تھی, ہم سب گھر میں تھے, ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی دکان کے آگے بم بلاسٹ ہوا ہے. مالی نقصان ہمارا کافی ہوا ہے, ہمارے جو ساتھ میں گھر ہیں وہ سارے کنیکٹڈ گھر ہیں اور پرانی آبادی ہے, تمام کی جو دیواریں ہیں وہ کریک ہو چکی ہیں. لہٰذا میں اپیل کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے اور خاص کر سی او کنٹرولمنٹ بورڈ سے کہ وہ اس سلسلے میں ہماری بھرپور تعاون ہمارے ساتھ کریں.
دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی گونج شہر بھر میں سنی گئی. دھماکے کے فوراً بعد پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں نے پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لیا اور زخمیوں کو لیڈرڈنگ اور دیگر اسپتالوں کو منتقل کر دیا. دھماکہ مبینہ شدت پسند اسلامی تنظیم جماعت الدعوہ کی مرکزی مسجد کے قریب ہوا ہے. اس مرکزی مسجد میں جماعت الدعوہ کے مرکزی اور صوبائی رہنماؤں کے اجلاس منعقد ہوتے رہتے ہیں. پشاور پولیس کے سربراہ قاضی جمیل الرحمان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کار بم دھماکہ تھا اور اس میں 8 سے 10 کلو گرام تک بارودی مواد کا استعمال کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, مگر حکام اور مقامی لوگ اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت نے افغانستان میں لائبریری کے قیام پر وزیراعظم نریندر مودی کا مذاق اڑانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر نکتہ چینی کی ہے اور ان کے تبصرے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ اسے افغانستان کے سلسلے میں مسٹر ٹرمپ کے واضح نصیحت کی ضرورت نہیں. صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے بہت اچھی طرح ملے, لیکن وہ مجھ سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ انہوں نے افغانستان میں ایک لائبریری قائم کی ہے. انہوں نے نامہ نگاروں سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایسا ہے جیسے ہم نے 5 گھنٹے صرف کیے. پھر انہوں نے استہزائیہ انداز میں کہا کہ وہ لائبریری کے لیے شکریہ, مجھے نہیں معلوم کہ افغانستان میں اس کا استعمال کون کر رہا ہے. بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی اور اصل اپوزیشن کانگریس نے صدر ٹرمپ کے اس تبصرے پر نکتہ چینی کی ہے. بی جے پی کے جنرل سیکرٹری رام مادھو نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جب صدر ٹرمپ افغانستان میں ہر دوسری مدد کی مذمت کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت افغانستان میں صرف لائبریری ہی نہیں بلکہ سڑک, ڈیم, اسکول اور پارلیمنٹ کی عمارت بھی بنا رہا ہے. افغانستان کے صوبے قندھار میں پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع ایک چوکی پر مسلح افراد کے حملے میں 7 افغان فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق واقعہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب قندھار کے ضلع سپن بولدک میں پیش آیا. قندھار کے گورنر کے ترجمان عزیز احمد عزیزی نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ حملے میں 4 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. تاحال کسی تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن قندھار طالبان کا گڑھ ہے اور افغانستان کے ان صوبوں میں شامل ہے جہاں طالبان تقریباً روزانہ ہی افغان سیکیورٹی فورسز اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شام میں داعش پر فتح اور شام سے امریکی فوج کے انخلا کے اعلان کے 2 سے زیادہ ہفتوں بعد فوجی منصوبہ بندی کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ انخلا زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے, نہ کہ من ماننے اور خود مختارانہ وقت پر. امریکہ کے دفاعی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو جمعے کے روز بتایا کہ جو بھی منصوبہ ہم بنائیں گے صورتحال کو سامنے رکھ کر بنائیں گے اور تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر ہی آگے بڑھیں گے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم وقت اور تاریخ نہیں بتا سکتے. چند گھنٹے قبل ہی محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہدایات کے باوجود ابھی تک ایسا کوئی روڈ میپ تیار نہیں کیا گیا جس کے تحت شام میں موجود تقریباً 2000 امریکی فوجیوں کو واپس امریکہ لایا جائے گا. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے دفتر نے بنگلہ دیش کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ان ہمدردوں کے خلاف کڑی کارروائی کریں جن پر الزام ہے کہ پارلیمانی انتخاب کے نتائج پر احتجاج کرنے والے سیاسی مخالفوں پر پرتشدد اور مہلک حملوں کے پس پردہ ان کا ہاتھ تھا. جنیوا میں ادارے کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخاب سے پہلے انتخاب کے دوران اور انتخاب کے بعد سیاسی حزب اختلاف کے ارکان کے خلاف پرتشدد کارروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات 30 دسمبر کو ہوئے۔ حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ برسر اقتدار عوامی لیگ کی اکثریت سے ہونے والی فتح دھاندلی کا نتیجہ ہے اور وہ احتجاج کے لیے گلی کوچوں میں نکل آئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا کہ اس کے پاس ہلاکتوں، افراد کے زخمی ہونے اور وسیع پیمانے پر ہراساں کرنے کے واقعات کی باوسوک اطلاعات ہیں۔ ان میں حکومت مخالف اور اقلیتوں کی گرفتاریوں، ان کو ہراساں کرنے اور ان کے لاپتہ ہونے کی رپورٹیں بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا کہ ان رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ برسر اقتدار پارٹی کے ایکٹیوسٹ، جن میں قانون نافذ کرنے والے عہدیدار بھی شامل ہیں، غیر مناسب انداز میں جبرم کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ادارے کی ترجمان روینا شام دسانی نے کہا کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والوں، انسانی حقوق کے علم برداروں، سیاسی مخالفوں اور حکومت کے ناقدوں کو اظہار رائے پر ہدف بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بنگلہ دیش میں ادارے بشمول انتخابی کمیشن اور انسانی حقوق کے قومی کمیشن مبینہ طور پر غیر جانبدار نہیں۔
We are stressing that it is very important for means of redress, as you suggest, legal means of redress, institutional means of redress to be made available to the people.
روینا شام دزائی کہہ رہی ہیں کہ ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ صورتحال کا ازالہ کرنا اہم ہے۔ قانونی طریقہ کار، اداروں کے ذریعے صورتحال کا ازالہ کرنے جیسے اقدام عوام کے لیے دستیاب ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر سکیں اور مزید تشدد کو ہوا نہ ملے۔ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا ادارہ حکام پر زور دے رہا ہے کہ وہ انتخاب سے متعلق تشدد کے مبینہ واقعات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی آزاد چھان بین کرائیں اور سیاسی وابستگی سے قطع نظر ذمہ داروں کو قیفر کردار تک پہنچائیں۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی سول سوسائٹی کے ارکان اور انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے ماحول تنگ ہو رہا ہے۔ ادارے نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی، پرامن اجتماع اور سیاسی وابستگیوں کے حق کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ رہنماؤں کو خبردار کیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کا جزوی شٹ ڈاؤن کئی مہینے بلکہ کئی برسوں تک بھی جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ یہ بات کانگریس میں ڈیموکریٹ رہنماؤں نے جمعے کو صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتائی۔ ڈیموکریٹ رہنماؤں کو ملاقات کی دعوت صدر ٹرمپ نے دی تھی، جس میں 22 دسمبر سے جاری حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کے خاتمے پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں سینٹ میں ڈیموکریٹس کے قائد چاک شومر نے بتایا کہ ڈیموکریٹس رہنماؤں نے ملاقات میں صدر پر زور دیا ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن کو ختم کر دیں۔ اس شٹ ڈاؤن کو شروع ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں بہجت جلانی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر اور ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ ایک روز قبل ایوان نمائندگان میں 9 منتخب قانون سازوں نے حلف اٹھایا، جہاں اب ڈیموکریٹ ارکان اکثریت میں ہیں۔ اس ایوان میں جمعرات کے روز وفاقی حکومت کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی، لیکن اس اقدام میں $5 ارب کی رقم شامل نہیں تھی، جس کا تقاضا صدر ٹرمپ میکسیکو امریکہ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے کر رہے ہیں، اور صدر کا یہ مطالبہ بجٹ سے متعلق ہونے والی بات چیت میں متنازع نقطہ ہے۔ سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ مکانل نے کہا کہ وہ سینٹ میں ووٹ کرانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے کیونکہ صدر اس پر دستخط نہیں کریں گے۔ چک شومر اور نینسی پلوسی نے وائٹ ہاؤس میں صدر سے ملاقات کے بعد رپورٹروں سے ملاقات کی اور بتایا کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ سینٹ اقلیتی لیڈر چک شومر نے کہا کہ صدر بدستور اپنے موقف پر قائم ہے۔
So we told the president we needed the government open. He resisted.
ہم نے صدر کو بتایا کہ ہمیں حکومت کی بندش کھولنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزاحمت کی۔ دراصل انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کو لمبے عرصے کے لیے بند رکھیں گے، مہینوں یہاں تک کہ سالوں تک۔ ہم نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جو کسی حد تک سخت بھی تھے، لیکن ہم تبادلہ خیال جاری رکھیں گے۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ پیش رفت کیسے ہوگی جب تک کہ وہ حکومت کو کھول نہیں دیتے۔ کچھ دیر کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنی کابینہ کے ارکان اور ریپبلکن لیڈروں کے ساتھ رپورٹروں سے وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں بات کی، جہاں انہوں نے مفاہمانہ لب و لہجہ اپنایا اور ملاقات کو سود مند قرار دیا۔
I thought it was really a very very good meeting. We're all on the same path in terms of wanting to get government open.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے یہ ایک بہت اچھی ملاقات تھی۔ ہم حکومت کو کھولنے کے حوالے سے متفق ہیں. ہم مزید ملاقاتیں کریں گے. ہم اس اختتام ہفتہ بھی ملاقات کر رہے ہیں. میں نے ایک گروپ کو نامزد کر دیا ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ سرحد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. رپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ شومر کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ حکومت کو اس وقت تک بند رکھ سکتے ہیں جب تک انہیں سرحدی دیوار کے لیے مطلوبہ رقم نہیں دی جاتی. تو صدر نے اس کی توثیق کی لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ ایسا ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے. صدر ٹرمپ نے دوبارہ یہ کہا کہ امریکہ کو سرحد پر مزید سیکیورٹی درکار ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ جرم، منشیات اور جرائم پیشہ گروہ میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں. اسی دوران 800,000 وفاقی ملازمین بغیر تنخواہ کے جبری رخصت پر ہیں. بیجل جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ایک وفاقی اپیل کورٹ نے امریکی فوج میں ٹرانسجینڈر افراد کی خدمات پر پابندی سے متعلق صدر ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے حق میں فیصلہ سنایا ہے. ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی ایک اپیل کورٹ نے جمعے کے روز فیصلہ سنایا ہے کہ زیریں عدالت کے جج کا فیصلہ درست نہیں تھا، جس میں پینٹاگون کو فوج میں ٹرانسجینڈر افراد کی شمولیت کو کم سے کم کرنے کے منصوبے سے روک دیا گیا تھا. زیریں عدالت کے جج نے صدر ٹرمپ کے فیصلے کو آئین کی خلاف ورزی کہہ کر مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ٹرانسجینڈر افراد کے آئینی حقوق پر ضرب ہے. تاہم اپیل کورٹ کا کہنا ہے کہ انفرادی ٹرانسجینڈر کو ان کی پیشہ ورانہ مہارتوں کے پیش نظر محدود شمولیت کی اجازت ہوگی. امریکہ کا محکمہ دفاع ان خبروں کی تردید کر رہا ہے جن کے مطابق امریکہ صومالیہ میں اپنا آپریشن محدود کر رہا ہے. پینٹاگون کے ترجمان نے جمعے کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تاحال پالیسی میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی جو صومالیہ میں ہمارے آپریشن سے متعلق ہو. ہم الشباب کو شکست دینے کے لیے صومالیہ کی حکومت کا ساتھ دیتے رہیں گے. این بی سی نیوز نے جمعے کے روز کہا تھا کہ امریکہ صومالیہ میں آپریشن محدود کر رہا ہے کیونکہ اس نے فضائی حملوں کے ذریعے عسکریت پسندوں کے اہم ٹھکانوں کو ختم کر دیا ہے. امریکی بحریہ کے ریٹائرڈ افسر ایڈورڈ گلاگر نے اپنے خلاف لگائے گئے متعدد جنگی جرائم کو مسترد کر دیا ہے. ان پر یہ الزامات عراق میں جنگ کے دوران لگائے گئے. یہ فیصلہ جمعے کے روز سین ڈیاگو میں بحریہ کی چھاؤنی میں سماعت کے دوران سنایا گیا. فوجی پروسیکیوٹر کے مطابق گلاگر، جو کہ نیوی سیل افسر ہیں، اپنی ڈیوٹی کے 8th ٹرپ پر تھے اور موصل اور عراق میں سن 2017 میں فرائض انجام دے رہے تھے جب انہوں نے اندھا دھند عراقی عام شہری پر فائرنگ کی اور اسلامک اسٹیٹ کے ایک نوجوان کو چاقو مار مار کر ہلاک کر دیا اور پھر اس کے ساتھ اپنی تصاویر کھینچیں. ایک معمر شخص کو سن 2017 میں موصل میں پانی لے کر آ رہا تھا اور اسی علاقے میں ایک لڑکی کو بھی ہلاک کر دیا، جبکہ گلاگر نے ان تمام الزامات سے انکار کیا ہے. اس مقدمے کی آئندہ سماعت 19 فروری کو ہوگی. امریکہ کے وفاقی جج نے صنعت، تعلیم اور انسانی بہبود کے 3 اداروں کے خلاف 1 بلین کا جو لا سوٹ کیا تھا اس پر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. فارماسیوٹیکل ہب، برسٹل مائرس سکویب، جانز ہاپکنز یونیورسٹی اور راک فیلر فاؤنڈیشن کو طبی تجربات کے ضمن میں لا سوٹ کا سامنا ہے، جس نے گوئٹمالا کے سینکڑوں افراد کو سائفلس یا آتشک میں مبتلا کیا ہے. گوئٹمالا کے سینکڑوں خاندانوں کا کہنا ہے کہ سن 1940 اور 50 کی دہائی میں ان کے گھر کے افراد پر کیے گئے ان تجربات کے لیے ان سے اجازت نہیں لی گئی تھی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
چین اور امریکہ کے درمیان محصولات پر پیر کو بات چیت شروع ہوگی تاکہ عالمی سطح پر پیدا ہونے والی معاشی مشکلات سے نمٹا جا سکے. رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بائی.
جمعے کو چینی وزارت نے اعلان کیا کہ امریکہ کے ڈپٹی تجارتی نمائندہ جیفری گیرش پیر کو چینی اہلکاروں کے ساتھ بیجنگ میں ملاقات کریں گے. واضح رہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان محصولات کی جنگ کے نتیجے میں نہ صرف دونوں ملکوں کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے لیکن عالمی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے. شکاگو یونیورسٹی میں تجارت کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری محصولات پر لڑائی کے عالمی اثرات کی وجوہات بتاتے ہیں.
امریکہ کی پاپولیشن جو ہے وہ دنیا کی صرف 5% ہے، لیکن امریکن اکانومی کا جو حجم ہے وہ تقریباً 25% ہے ورلڈ کی اکانومی کا جی ڈی پی جو امریکہ کا ہے, تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی اکانومی ہے جس کو کہ آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اگر اس اکانومی پہ کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ورلڈ وائڈ جو ہے محسوس کیا جاتا ہے. امریکہ کے اندر جو فیکٹرز ہیں ان کا, خاص طور پہ مینوفیکچرنگ اپنا سیکٹر, اور وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو کہ بیسک ہیومن نیسیسٹیز میں تھا, جس میں کلوتھنگ آ جاتی ہے, جس میں کسی حد تک فارماسیوٹیکلز بھی آ جاتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ وہ سارے سیکٹر جو تھے وہ کانٹریکٹ آؤٹ ہو گئے تھے فارن کنٹریز کے اندر. امریکہ کی جو سب سے بڑی انڈسٹری تھی آٹو انڈسٹری, آپ یہ دیکھیے کہ آٹو انڈسٹری کے بھی 80% کمپوننٹس جو آتے تھے وہ مختلف ملکوں سے اور پرائمریلی چائنا سے بھی بن کے آتے تھے. تو اگر امریکن گورنمنٹ نے چائنیز یا فارن پروڈکٹ کے اوپر اگر انہوں نے ٹیرف لگایا ہے یا ٹیکس جو بھی اس کو انکریز کیا ہے, تو اس کا امپیکٹ پھر یہاں کی اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری پر بھی ہوا ہے, اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی. الٹیمیٹلی اب دو چیزیں ہوں گی, یا تو انہیں اپنا پروفٹ کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا, یا پھر وہ کاسٹ کا پورشن جو ہے وہ کنزیومر پہ ٹرانسفر کرنا پڑے گا.
یہ تھے شکاگو یونیورسٹی میں پروفیسر ظفر بخاری. دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار اور صدر ٹرمپ کے حامی طلعت رشید کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے کرے.
سب سے فائدہ جو ہے وہ یو ایس کو ہوگا, وہ اس لحاظ سے ہوگا کہ دیکھیں نا, ہر کنٹری کی جو بیس ہوتی ہے وہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. یو ایس جو ہے اب یہ ہے یو ایس میں کہ یہ سروس انڈسٹری بنتی جا رہی ہے. آئی مین آلموسٹ 80% جو ہے سروس, 20% مینوفیکچرنگ ہے, اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ فیڈ کرتی ہے بہت چھوٹی چھوٹی کمپنیز کو. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو اسی لیے مینوفیکچرنگ کمپنیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور چائنا کا ٹیرف جو ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ساری چیزیں یہاں پہ چائنا سے بن کے آ رہی ہیں, اور یہاں پہ ہماری اپنی انڈسٹری جو ہے وہ بالکل ڈاؤن جا رہی ہے. اس ٹیرف کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں کی مینوفیکچرنگ کو تھوڑی سی سپورٹ ملے گی.
یہ تھے ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مصر میں ایک راہبہ کا تقریباً 4500 سال پرانا مقبرہ دریافت ہونے کے چند روز بعد ہی اس سے کہیں زیادہ قدیم دریافت سامنے آئی, اور یہ ہے مغربی صحرا میں تقریباً 10 کروڑ سال پہلے پایا جانے والا ایک منفرد نسل کا ڈائناسور. دریافت ہونے والے ڈائناسور کا ڈھانچہ قدیم حیاتیاتی دور سے تعلق رکھتا ہے. زرافے سے مماثلت رکھنے والے اس دیو ہیکل جانور کی گردن خاصی لمبی تھی اور اس کی خوراک نباتات پر مشتمل تھی. تاہم مصر کا یہ مغربی صحرا تب ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے. منصورہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر حشام سلام کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ایک جنگل تھا. ڈاکٹر حشام کی ٹیم کے ارکان نے یہ ڈھانچہ اس علاقے کے سروے کے دوران دریافت کیا. ڈاکٹر حشام ڈھانچہ ملنے کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, میں نے اپنے طالب علموں سے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے کی جانچ پڑتال کے لیے پھیل جائیں. پھر اچانک ٹیم کی ایک رکن نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر آوازیں دینا شروع کر دی کہ اسے بہت سی ہڈیاں ملی ہیں. اس نے مجھے بھی فون کر کے آنے کے لیے کہا, کیونکہ میں وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب, مجھے بہت سی ہڈیاں ملی ہیں, ذرا آ کر انہیں دیکھیں. سو میں وہاں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک ڈائناسور کا ادھورا پنجر تھا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی. ٹیم نے بڑی احتیاط سے جبڑے کی ہڈیوں کو نکالا, پھر ٹانگوں کی ہڈیوں اور دیگر باقیات کو ریت سے نکالا, اور پھر انہیں منصورہ یونیورسٹی کے ورٹیبریٹ پیلینٹالوجی سینٹر میں لے آئے. اس ادھورے ڈھانچے سے یہ پتہ چلا کہ یہ ڈائناسور اپنے دور کے یورپی دیو ہیکل جانوروں سے خاصی مشابہت رکھتا تھا, جس سے ان نظریوں کی نفی ہوتی ہے کہ افریقی ڈائناسور اپنے دور میں بالکل الگ تھلگ تھے. محققین کو توقع ہے کہ صحرا کی ریت کے نیچے مزید بہت سے انکشافات دفن ہیں. ڈاکٹر حشام سلام کہتے ہیں,
احنا عارفین وفور شور ان
وی نو دیٹ فور شور دیٹ دیز ڈائناسورز اف کورس ہیو سم تھنگ دیٹ ایٹس دم.
ہم جانتے ہیں اور پورے یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آیا اور ان ڈائناسوروں کو کھا گیا. کسی بھی ماحولیاتی نظام میں ایک شیر اور زرافے کو دیکھتے ہیں. سو ہم نے زرافہ تو دیکھ لیا, مگر شیر کہاں ہے؟ اب ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس زرافے کا نام منسوراسرس رکھا گیا ہے، جو یونیورسٹی اور قدیم حیاتیات سے متعلق سینٹر کے بانی کے ناموں سے ماخوذ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے طالبان کے درمیان امن مذاکرات جاری رکھنے کے لیے، جن میں پاکستان سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے، کہیں زیادہ ٹھوس کوشش کی ضرورت ہے۔ صدر رجب طیب اردوان سے باضابطہ مذاکرات کے بعد انقرہ سے ٹیلی ویژن پر اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کئی عشروں سے افغانوں نے اذیت جھیلی ہے اور اب بین الاقوامی برادری کے لیے وقت آ گیا ہے کہ ملک میں لڑائی کے خاتمے میں مدد دے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان پہلے ہی طالبان اور امریکیوں کے مابین مکالمے میں مدد کر رہا ہے، لیکن تمام اسٹیک ہولڈرز اور ہمسایوں کی جانب سے زیادہ ٹھوس کوشش کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے گزشتہ ماہ ابوظہبی میں ہونے والے دو روزہ مذاکرات کا حوالہ دیا، جو امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد اور طالبان کی چوٹی کے نمائندوں کے درمیان ہوئے، جس کے لیے پاکستان نے کہا تھا کہ ان کے انعقاد میں اس نے مدد کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ہفتے کی صبح ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں ایک خاتون سمیت بیشتر راہگیر ہیں، جنہیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین اور پولیس اہلکاروں کے مطابق دھماکہ صدر کے علاقے کالی باڑی میں ہفتے کی صبح اس وقت ہوا جب تمام دکانیں بند تھیں۔ دھماکے سے علاقے کے کئی گھروں اور مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سزا کی معطلی کے لیے دائر کردہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ سزا کی معطلی کی درخواست کی سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ اسلام آباد سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں عاصم علی رانا۔
احتساب عدالت کی جانب سے 24 دسمبر کو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، جس پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے ان کی سزا معطل کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، جسے عدالت نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ عدالت کی جانب سے درخواست پر اعتراضات ہونے کی وجہ سے وکلا نے درخواست واپس لے لی تھی، اور اب نواز شریف کے وکلا نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطلی کی درخواست دوبارہ دائر کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اپیل پر فیصلے تک احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا معطل کی جائے اور نواز شریف کی ضمانت پر رہائی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم کی درخواست کو پیر 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اس مقصد کے لیے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ عدالت عالیہ کا فاضل بینچ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل ہے۔ ماہر قانون ایڈوکیٹ شعیب شاہین کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سزا معطلی کا ریلیف مل سکتا ہے۔
کہ کورٹ چاہے تو ججمنٹ سسپینڈ کر دے۔ ججمنٹ سسپینڈ کرنے سے میرٹ آف دی کیس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف پروویژنلی ایک ہوتا ہے کہ تاکہ بندے کو بیل پہ رہا کر دیں، کیونکہ ایک پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کل کلا فرض کرو بندہ ایکوٹ ہو جائے تو یہ جو اس نے جیل میں سزا بھگتی ہوتی ہے اس کا کیا ہوگا، اور اگر فرض کرو اس کو سزا ہوگی تو وہ تو باقی ٹائم وہ بھگتے گا ہی بھگتے گا۔ تو اس لیے اس کو سزا کو پنشمنٹ کے طور پر یہ جو انٹروینگ پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے ٹیمپریریلی اینڈ پروویژنلی روٹین میں ضمانت پر رہائی ہو سکتی ہے۔
دوسری جانب قومی احتساب بیورو نے بھی فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے، جبکہ العزیزیہ ریفرنس کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، جس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی استدعا کی گئی۔ نیب کا کہنا ہے کہ جن دفعات کے تحت نواز شریف کو سزا دی گئی ان میں سزا 14 سال ہے، جبکہ نواز شریف کو 7 سال کی سزا سنائی گئی، لہٰذا یہ سزا بڑھائی جائے۔ شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ بریت کے خلاف سزا حاصل کرنا اس مرحلہ پر مشکل عمل ہوتا ہے۔
اپیل کی ہے نواز شریف صاحب نے بھی اور اپیل کی ہے نیب نے بھی، تو نیب کی بات میں بھی اس حد تک تو وزن ہے کہ ایویڈنس آئی ہے اور اس کے باوجود ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا گیا، لیکن نواز شریف صاحب کو پریزمپشن آف ڈبل انوسنس کا ایک بینیفٹ ملتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ایکیوز از دی فیورٹ چائلڈ آف لا، دوسرا ایک پرنسپل یہ ہے کہ اس نے ایک کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ٹرائل اور ایویڈنس دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کو ایکوٹ کر دیا ہے، تو لہٰذا ایکوٹل کو کنوکشن میں بدلنا ذرا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے
احتساب عدالت نے 24 دسمبر کو نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 131 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف العزیزیہ اور ہل میٹل کے اصل مالک ثابت ہوئے ہیں، جبکہ وہ اثاثوں کے لیے جائز ذرائع آمدن بتانے میں ناکام رہے۔ نواز شریف کی جانب سے ان کے وکلاء نے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ نواز شریف کی جانب سے دائر اپیل میں سزا کالعدم قرار دینے کی صدا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ احتساب عدالت کا فیصلہ غلط فہمی اور قانون کی غلط تشریح پر مبنی ہے، دستیاب شواہد کو درست انداز میں نہیں پڑھا گیا۔ ملزم کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کو احتساب عدالت نے سنے بغیر فیصلہ سنایا۔ احتساب عدالت کے فیصلے میں قانونی سکم موجود ہے۔ امکان ہے کہ نواز شریف کی درخواست پر پہلی سماعت میں نیب کو نوٹسز جاری کر کے آئندہ تاریخ پر باقاعدہ بحث ہو سکے گی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین نے روہنگیا مسلمانوں کے ایک گروپ کو میانمار واپس بھیجنے کے بھارت کے اقدام پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اس سے وضاحت طلب کی ہے۔ بھارت نے جمعرات کے روز ایک خاندان کے 5 افراد کو میانمار واپس بھیجا ہے۔ اس سے قبل اکتوبر میں 7 افراد کو میانمار حکام کے حوالے کیا گیا تھا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے جمعرات کے روز اپنی یومیہ پریس بریفنگ میں کہا کہ پناہ چاہنے والے روہنگیا کے گروپ کو میانمار واپس بھیجنے کا بھارت کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ رکھائن صوبے کا یہ خاندان بھارت میں پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے میں رجسٹرڈ تھا۔ اس خاندان کو آسام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ بھارتی اتھارٹی کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ 2013 میں غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوئے تھے اور اسی وقت سے جیل میں تھے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس نے ان قیدیوں کے حالات جاننے کے لیے ان سے ملاقات کی اجازت دینے کی متعدد درخواستیں بھارت سے کی تھیں، مگر بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میانمار کے حالات روہنگیا کو واپس بھیجنے کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ آسام کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بارڈر بھاسکر جوتی مہنتا نے گوہاٹی میں بتایا کہ روہنگیا خاندان کے 5 افراد کو بھارت میانمار بین الاقوامی سرحد پر میانمار حکام کے حوالے کیا گیا۔ روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے انسانی امداد کے کاموں میں مصروف ایک سیاسی شخصیت اور ایس ڈی پی آئی کے قومی سیکرٹری ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ روہنگیا پناہ گزینوں کو میانمار واپس بھیجے۔
کچھ سیاسی طاقتیں جو مذہبی وراثت سے بھرپور وہ دنیا کے موسٹ پرسیکیوٹڈ مائنورٹی کو اس طریقے سے جس طرح سے وہ ان کو واپس میانمار میں انہیں حالات سے بھیج رہے ہیں جو ان کے لیے تقریباً قاتلانہ قسم کے حالات ہیں، انتہائی بدقسمتی کا واقعہ بھی ہے اور خود ہندوستان کے دستور کے مطابق غیر قانونی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں یونائٹڈ نیشنز کو دخل اندازی کرنی چاہیے اور ہماری حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ اس طرح غیر قانونی طریقے سے روہنگیا ریفیوجیز کو واپس میانمار بھیجنے سے گریز کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر ہندوستان کی بہت سی تنظیمیں جو اسے بہت خراب نظروں سے دیکھتے ہیں وہ مجبور ہوں گی کہ حکومت سے بھی مطالبہ کریں اور یونائٹڈ نیشن سے بھی مطالبہ کریں کہ ہندوستان کی سرکار کو یہاں روہنگیا پناہ گزینوں کو کی مدد کریں، ان کو یہاں رہنے کی اجازت کو منسوخ نہ کریں۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھارت میں حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 40,000 اور اقوام متحدہ کے مطابق 24,000 روہنگیا ہیں، جن میں سے 16,000 سے زائد کے پاس اقوام متحدہ پناہ گزین کمیشن کے کاغذات ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ یہاں غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے سراسر غلط ہے۔ اس سے قبل 4 اکتوبر کو 7 روہنگیا پناہ گزینوں کو میانمار واپس بھیجا جا چکا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ روہنگیا پناہ گزین قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجنے کے حکومت کے فیصلے کے خلاف 2 روہنگیا کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر مقدمے کی سماعت کے دوران حکومت کے وکیل نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹوں کے حوالے سے کہا ہے کہ روہنگیا مسلمان دہشت گرد گروپوں کے رابطے میں ہیں۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ پناہ گزین نہیں بلکہ درانداز ہیں، اس لیے ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ انسانی حقوق کے گروپوں اور بعض سینئر وکلاء کے مطابق ان پناہ گزینوں کو ان کے وطن واپس بھیجنا بھارت کے آئین کے منافی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شام میں داعش پر فتح اور شام سے امریکی فوج کے انخلا کے اعلان کے 2 سے زیادہ ہفتوں بعد فوجی منصوبہ بندی کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ انخلا زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے، نہ کہ منمانے اور خود مختارانہ وقت پر۔ امریکہ کے دفاعی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو جمعے کے روز بتایا ہے کہ جو بھی منصوبہ ہم بنائیں گے صورتحال کو سامنے رکھ کر بنائیں گے اور تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر ہی آگے بڑھیں گے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم وقت اور تاریخ نہیں بتا سکتے۔ چند گھنٹے قبل ہی محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہدایات کے باوجود ابھی تک ایسا کوئی روڈ میپ تیار نہیں کیا گیا جس کے تحت شام میں موجود تقریباً 2000 امریکی فوجیوں کو واپس لایا جائے گا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ رہنماؤں کو خبردار کیا ہے کہ وفاقی حکومت کا جزوی شٹ ڈاؤن کئی مہینے بلکہ کئی برسوں تک بھی جاری رکھنے پر تیار ہیں. یہ بات کانگریس میں ڈیموکریٹ رہنماؤں نے جمعے کو صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتائی. تاہم آج ہفتے کے روز بھی سینٹ اور کانگریس کے رہنما ہفتے کی صبح اس معاملے پر بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس معاملے کو انجام تک پہنچایا جا سکے. اور صدر ٹرمپ نے اس معاملے سے متعلق ہفتے کی صبح کئی ٹویٹس کی جن میں میکسیکو اور امریکہ کے درمیان دیوار نہ ہونے کے نقصانات کو باور کرایا. آسٹریلیا میں تارکین وطن کے لیے دو انتہائی سیکیورٹی والے حراستی مراکز کو بند کر دیا گیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس کی جانب سے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے سخت اقدامات کا ایک ثبوت ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ان مراکز کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومت نے ایسے پناہ گزینوں کا ملک میں داخلہ روک دیا ہے جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر پانی کے راستے ملک میں داخل ہو رہے تھے. تفصیل فل مرسر کی اس رپورٹ میں نخبت مالک کی زبانی.
آسٹریلیا میں تارکین وطن افراد کے لیے قائم کیے گئے حراستی مراکز کی تاریخ بے شمار مسائل سے بھری پڑی ہے جن میں لوگوں کی طرف سے کی جانے والی بھوک ہڑتالیں اور حراست سے بھاگنے جیسے واقعات شامل ہیں. 2018 میں آسٹریلیا میں پناہ لینے والے ایک تارکین وطن جو یونگا ہل نامی حراستی مرکز میں ہیں اور اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے, ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات بہت زیادہ پیش آتے ہیں. وہ کہتے ہیں, حراستی مرکز میں یہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لوگ پوری عمارت تباہ کر دیتے ہیں, اسے جلا دیتے ہیں. یونگا ہل حراستی مرکز ایسی ہی ایک جگہ ہے. یہ تھے ایک تارکین وطن کے الفاظ. گزشتہ سال ستمبر میں آسٹریلیا کے شہر پرتھ سے قریباً 95 کلومیٹر دور ایک اور حراستی مرکز میں اس وقت دنگے ہو گئے جب وہاں موجود ایک شخص نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی. تاہم حکومت اب میلبرن میں قائم ایک انتہائی سیکیورٹی والے حراستی مرکز کو بند کر رہی ہے, جبکہ ایک اور ایسی ہی جگہ جو سڈنی میں قائم ہے اس سال کے آخر میں اسے بھی بند کر دیا جائے گا. آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس کی جانب سے آسٹریلیا کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. امیگریشن منسٹر ڈیوڈ کولمین کہتے ہیں, یہ حراستی مراکز بند ہیں اور اس لیے بند کیے گئے ہیں کیونکہ سرحدوں کی سیکیورٹی کی صورتحال حکام کے کنٹرول میں ہے. گزشتہ حکومت نے ملک میں 17 حراستی مراکز کھولے تھے, ہماری حکومت نے 19 کو بند کر دیا ہے. یہ تھے امیگریشن منسٹر کے الفاظ. تارکین وطن افراد کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سے منسلک نوشین مقدم کہتی ہیں کہ حکومت دراصل دھوکہ دے رہی ہے کیونکہ وہ حراست میں موجود افراد کو دوسری جگہوں پر منتقل کرتے ہوئے ان جگہوں میں گنجائش بڑھا رہے ہیں. وہ کہتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو دوسرے حراستی مراکز اور جیلوں میں ڈالا جائے گا اور ایسا کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. نوشین مقدم کے الفاظ. یاد رہے کہ 2013 سے اب تک آسٹریلین نیوی کو آسٹریلوی حکام نے حکم دیا تھا کہ تارکین وطن کی کشتیوں کو واپس بھیجا جائے, جبکہ ناقدین کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایسا کرنا غیر قانونی ہے. پانی کے راستے آنے والے تارکین وطن کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ انہیں آسٹریلیا میں رہنے نہیں دیا جائے گا. اس وقت آسٹریلیا میں حراستی مراکز میں رکھے جانے والے افراد کی تعداد 1250 ہے. ان میں زیادہ تر افراد ایران, نیوزی لینڈ اور ویتنام سے آئے ہیں. 2013 میں یہ تعداد 10,000 تک پہنچ گئی تھی. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے شہر لاس اینجلس سے باہر جمعے کی رات فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے. ذرائع ابلاغ اور عینی شاہدین کے مطابق لاس اینجلس سے 32 کلومیٹر دور واقع شہر ٹورنس میں یہ واقعہ پیش آیا. ٹورنس کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ پولیس افسران نے فون کے نتیجے میں فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے جائے وقوع سے کئی افراد کو فائرنگ کے نتیجے میں مردہ پایا. ان کا کہنا ہے کہ 3 افراد موقع پر ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے. ان زخمیوں کی مقامی ہسپتال میں طبی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن اور بدعنوانیوں کی کیا نفسیاتی اور سماجی وجوہات ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے 2 ماہرین, سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح محمد اور سرگودا یونیورسٹی میں سوشیالوجی کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر میاں یاسین سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے. سماعت فرمائیے.
پاکستان میں کرپشن یا بدعنوانی کے بارے میں نفسیاتی اور سماجی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اقدار سے روگردانی اور لوگوں کی یہ نفسیات کہ وہ جو کچھ چاہیں کر لیں، آخر کار کس نہ کسی ذریعے سے وہ قانون کی گرفت سے بچ نکلیں گے، اس بدعنوانی کا سب سے بڑا سبب ہیں۔ ڈاکٹر فتح محمد برفت سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور نفسیاتی اور کرمنالوجی کے امور کے ماہر ہیں۔ وائس آف امریکہ سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا کوئی اثر نہیں رہا، وہاں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ مختدر حلقوں یا حکمرانوں کے اپنے مفادات کے مطابق ہوتے رہے ہیں، جس سے عام آدمی میں یہ نفسیاتی رجحان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سطح پر جو کچھ بھی کر لے بچ نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں سزاؤں کا مؤثر نظام نہ ہو، سزا و جزا سلیکٹو ہوں، وہاں بدعنوانی کے خلاف کسی بھی مہم کی کامیابی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر برفت کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کبھی اقدار ہوا کرتی تھیں، لیکن گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ ختم ہونے لگی تو ان کی جگہ قانون کو لینی چاہیے تھی، جو نہ ہو سکا، اور نتیجتاً لوگوں کی نفسیات بدلتی چلی گئی اور جرم کا رجحان بڑھنے لگا، اور سلیکٹیویٹی کی وجہ سے چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں قانون شکنی بڑے آدمیوں کا کام ہے، اس لیے نفسیاتی طور پر وہ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحیثیت قوم نفسیات کی تبدیلی کے عمل کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
لوگوں کی جو تربیت ہے وہ اس میں اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ قانون جو ہے وہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے ہے، قانون انہوں نے خود بنایا ہے، اور اگر قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ ان کا اپنا مستقبل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا، اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ قانون پہ کسی ترجیح کے بغیر، کسی فرق کے بغیر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جب قانون سب کے لیے ہوگا، چھوٹے بڑے کے لیے، تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔ قانون میں صرف جو ہے وہ جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تارے عنکبوت ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے لوگ تو یا جو وہ جو طاقت میں نہیں بیٹھے ہوئے وہ تو پھنس جاتے ہیں، طاقتور نہیں پھنستا۔ تو جب تک یہ کانسیپٹ چینج نہ ہوگا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون پہ سب کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ عدالتوں کا نظام آپ نے دیکھا، 99% ہمارے کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتے۔ آپ کے یہاں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 5% سے بھی کم ہے، یعنی 100 لوگ پکڑے جاتے ہیں 95 لوگ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے مقدمات میں جانتا ہوں جس میں دوہرا تہرا تین تین چار قتل کیے ہوئے لوگ بھی عدالتوں سے ضمانت پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے معاشرے میں سزاؤں کا نظام ہی نہیں ہوگا تو یقیناً وہاں قانون پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
سرگودھا یونیورسٹی میں سوشیولوجی کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر میاں محمد یاسین نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک اخلاقی انحطاط آیا ہے، اس میں ان تمام اداروں کا قصور ہے جنہیں اسے کرپشن سے پاک معاشرہ بنانا تھا لیکن وہ اس پر توجہ نہ دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے محرکات میں یہ انسانی نفسیات کار فرما ہے کہ ہر شخص آسودہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے اگر اسے سزا کا خوف نہ ہو تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے، اور یہی کچھ پاکستان میں ہوا ہے۔ اس کے حل کے لیے انہوں نے کہا،
دیکھیں اس کا بڑا سمپل حل ہے، ایک تو سٹرکچرل ہے کہ ہم اپنے اداروں کو اتنا پاورفل بنائیں کہ وہ اکراس دا بورڈ اس ایول کو ایڈریس کرے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، انڈیویجول لیول کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کہ اس مائنڈ سیٹ کو ہم کس طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر، اپنے سلیبس کے اندر اس طرح کی چیزیں لانی چاہیے، اسکول لیول سے شروع کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک جو اچھائی اور برائی کی تمیز، جو حرام اور حلال کی ایک تمیز ہوتی تھی، وہ جو ہے وہ پیدا کی جا سکے۔ اور وہ تھوڑا سلو پروسیس ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایک شعور دے سکیں کہ آپ نے اس لعنت سے کیسے بچنا ہے۔
یہ تھے ڈاکٹر محمد یاسین۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، یہاں امریکہ میں قائم مسلمانوں کی ایک تنظیم اکنا یا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ انسانیت کی خدمت کے بہت سے شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ یہاں ورجینیا میں قائم اکنا کی شاخ کے انچارج محمد ارشد محمود ہیں، انہوں نے ایک بات چیت میں اپنے کام کی تفصیلات بتائیں۔
ورجینیا آفس میں ہم بہت جلد کمپیوٹر سکل کلاسز شروع کرنے لگے ہیں، جس میں ہم لوگوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیں گے، فری بالکل ہوگی، تاکہ جو مختلف نوجوان لوگ، امیگرینٹ اسپیشلی، جن کی اچھی تعلیم ہوتی ہے لیکن کچھ باقاعدہ کوئی اسکل نہیں ہے, تو انہیں آرٹ جاب کرنی پڑتی ہیں, تو اس اسکل سے وہ انہیں اچھی جاب مل جائیں گی. خواتین کے لیے یہاں ای ایس ایل کلاسز باقاعدہ شروع کرنے لگے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین آتی ہیں اسپیشلی جو امیگرینٹس ہیں ان کو انگلش نہیں آتی, تو جب انہیں انگلش آ جائے گی تو انہیں اچھی جاب مل جائیں گی. اس کے علاوہ ہم فیئرفیکس سٹی کے اندر اسلامک سینٹر آف ناردرن ورجینیا اس کے ساتھ مل کے ایز اے پارٹنر انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نئی فوڈ پینٹری وہاں کھولتے ہیں.
اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ میڈیکل کے لیے بھی کوئی سہولتیں آپ مہیا کرتے ہیں جو لوگ ضرورت مند ہیں اور اپنا علاج خود نہیں کر سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے؟
اس میں ہم اس وقت ہمارے نیشنلی 7 ہیلتھ سینٹرز ہیں اور 4 ہمارے پاس موبائل کلینکس ہیں. موبائل کلینک ہم استعمال کرتے ہیں ڈیزاسٹرز کے اندر. ابھی ہم نے ہریکین فلورنس کے اندر, ہریکین مائیکل کے اندر اور جو ابھی وائلڈ فائر ہے کیلیفورنیا کے اندر, اس میں ہم اپنی یہ موبائل کلینک استعمال کر رہے ہیں. یہ ہم بیسک ہم جاتے ہیں نیبرہڈ میں اور جو لوگ جن کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے کلینک تک بھی جا سکیں, تو ان کے ذریعے ہم ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں.
اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ جیسے کیلیفورنیا میں فائر آئی ہے, اس طرح اور بہت سے اسٹارم یہاں آتے ہیں امریکہ میں, تو اس میں بھی آپ لوگ مدد کرتے ہیں؟
جی الحمدللہ, اکنا ریلیف کا ایک بہت بڑا یہ شعبہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ. ہم فیما کے ساتھ مل کے, ہم بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر ہیں فیما کے, اونلی ون مسلم آرگنائزیشن ہے جو فیما کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی ممبر بھی ہے. تو اس وقت ہم تقریباً 57 جو امریکہ کے اندر پچھلے 5 سالوں میں چھوٹے بڑے ڈیزاسٹر آئے ہیں, اس میں اکنا ریلیف میں اپنے امریکن فیلو امریکن جو ہیں ان کی ہیلپ کی.
تو آپ لوگ خود وہاں جاتے ہیں, آپ کے کوئی انتظامات ہیں, فضائی انتظامات ہیں یا زمینی انتظامات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے؟
اس میں ہر اسٹیٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ 29 ہمارے فیلڈ آفس ہیں, ہر اسٹیٹ میں ہمارے پاس ایک بڑی ولنٹیئرس کی ٹیم ہے اور وہ ٹیم جو زیادہ تر ٹیم ہے امریکن مسلم جو یوتھ ہے ان کی ٹیم ہے. وہ جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں کی لوکل جو مسلم یوتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ایز اے ولنٹیئر آتے ہیں اور ہم پھر ان کی ہیلپ کرتے ہیں.
سامعین, یہ تھے اکنا ریلیف ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود, جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. خالد حمید, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. انسانی زندگی الفاظ اور ہنسوں کا مجموعہ ہے. بہت سے ہنسے مختلف حقیقتوں کا ابلاغ کروا دیتے ہیں. 7-11 امریکہ میں ایک سٹور کی شناخت ہے. 9-11 امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ 786 مجموعہ ہے ان حرفوں کی عددی قیمت کا جن سے مل کر بسم اللہ کے الفاظ بنتے ہیں, مگر انگریزی میں 86 یا 86 کے خاص معنی ہیں. مختلف ڈکشنریوں میں اس کے مختلف معنی دیے گئے ہیں, مگر زیادہ تر میں یہ بات درج ہے کہ 86 ریسٹورانوں کی صنعت کے ملازمین کے استعمال میں آتا ہے. اس کے معنی ہے کہ ریسٹورنٹ میں کوئی چیز مکمل طور پر بک چکی ہے یا ختم ہو گئی ہے. ایسا کسی بہت مقبول ڈش کے لیے کہا جا سکتا ہے یا پھر اس دن کی خاص ڈش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور خاص ڈش تو آپ جانتے ہیں کہ ان کھانوں سے ہٹ کر ہوتی ہے جو روزمرہ کا معمول ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ ریسٹورنٹ کا ہیڈ کک یا شیف مہمانوں کو کھانا مہیا کرنے کے امور کے سربراہ یا ہیڈ سرور کو بتا دیتا ہے کہ مثال کے طور پر چکن سوپ ختم ہو گیا ہے, اور ہیڈ سرور ریسٹورنٹ کے باقی ملازمین کو اطلاع دیتا ہے کہ چکن سوپ 86. لیکن اگر کوئی گاہک پھر بھی چکن سوپ مانگے تو ظاہر ہے اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ سوپ 86 ہو گیا ہے. امریکہ میں عام بول چال میں بعض اوقات 86 کسی کو برخاست کرنے یا حتیٰ کہ ہلاک کر دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی ملازمت سے محروم ہو جائے تو کہہ سکتا ہے کہ میرے باس نے مجھے 86 کر دیا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں اگر کسی جرم کا منظر ہو تو پولیس افسر یا کوئی دوسرا یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ فلاں 86 یعنی ہلاک ہو گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ رینڈم ہاؤس ہسٹوریکل ڈکشنری میں بتایا گیا ہے کہ امریکی ریستورانوں میں 86 یا 86 کا استعمال 1920 کے ایک ڈرامے برلیسک سے آیا، جس میں ایک ویٹر ایک گاہک سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو میرا نمبر 86 ہے، یعنی 86 ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کچھ ختم ہو جائے تو 86 کو بلا لیجیے۔ گویا چیز ختم نہیں بلکہ 86 ہو گئی۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں کلب فٹ یا مڑے ہوئے پیروں کے بچوں کے مفت علاج کا مرکز، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں بچے پیدائشی طور پر مڑے ہوئے پیروں یا کلب فٹ نامی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جن کا اگر شروع میں علاج نہ کرایا جائے تو وہ ساری عمر معذوری اور تکلیف دہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ بچے جن کے والدین اس نقص کا علاج کرانے کی مالی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایسے غریب بچوں کے مفت علاج کے لیے کراچی میں انڈس ہیلتھ نیٹ ورک میں پہلا قدم کے نام سے ایک پروجیکٹ جاری ہے۔ اس پروجیکٹ کو کیلیفورنیا میں آباد ایک پاکستانی امریکی انجینئر عامر حیدر نے اپنے پاکستانی امریکی ڈاکٹر بھائی اور انڈس ہسپتال کراچی کی مدد سے 2011 میں شروع کیا تھا، اور اب تک اس کے تحت پاکستان بھر کے مڑے ہوئے پیروں کے ہزاروں غریب بچوں کا مفت علاج کیا جا چکا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں عامر حیدر نے بتایا،
اوور 1000 بچوں کے لیے تو ہم فنڈ جمع کر چکے ہیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یو ایس اے میں پچھلے سال ہم نے $100,000 جمع کیے، اس سے پہلے سالوں میں ہم نے تقریباً 50,000 to $60,000 جمع کیے، مگر اس سال زیادہ جمع کیے، اور انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے ہمیں اس چیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں $150,000 چاہیے ہوگا، تاکہ ہم ہر جو بچہ آئے پہلا قدم کی کلینک میں اس کو فری علاج دیا جائے۔
انڈس ہسپتال کی پیڈیاٹرک سرجن اور سینٹر فار اسینشل سرجیکل اینڈ ایکیوٹ کیئر کی ڈائریکٹر لبنا سمد نے اس پروجیکٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ بیماری جب ایک غریب گھرانے کے بچوں کو متاثر کرتی ہے تو عموماً وہ بچہ نہ پڑھنے کے لیے اسکول جا سکتا ہے، کیونکہ پیدل چل کے جانا پڑتا ہے اسکول عموماً، اور نہ وہ بچہ پھر کسی نوکری یا آمدنی کے قابل ہوتا ہے، اور اکثر یہ بچے رستوں کے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے آئی تھنک بدترین سوشل ڈیزاسٹر ہے کہ ایک بچہ جو نارمل زندگی گزار سکتا ہے، ایک ایسا مرض جس کا مکمل علاج ممکن ہے، اس کے باعث ایک بچہ جو ہے وہ اپنی پوری زندگی اس کی خراب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اور یہ پاؤں کے مڑنے کا عمل مزید خراب ہوتا رہتا ہے، تو بچے کے لیے چلنا پھرنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ بچہ ہمیشہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو ایک اپاہج کی زندگی وہ گزارتا ہے۔ اصل مشن ہے وہ ان بچوں کی مدد کرنا ہے جن کے لیے اگر علاج مفت فراہم نہ کیا جائے تو ان کے آگے بہت ہی ایک برا فیوچر، مستقبل ان کا بہت ہی بلیک ہوتا ہے، تو ان بچوں کی مدد کرنا ہمارا مشن ہے۔
ڈاکٹر لبنا سمد نے بتایا کہ پہلا قدم کے پروجیکٹ کے تحت ملک بھر میں 55 ڈاکٹروں اور سرجنز کو اس کے علاج کے لیے تربیت دی گئی ہے، اور یہ کہ اس پروجیکٹ کے تحت ملک بھر میں مختلف مراکز میں اس نقص کا مفت علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔
جی، کراچی میں مین کرنگی کاؤسنگ پہ انڈس ہسپتال واقع ہے، اس کے علاوہ بدین میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال انڈس چلاتا ہے، جہاں پہ کلب فٹ کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں مناوا ہاسپٹل ہے، اور مظفر گڑھ میں بھی ہماری ٹیم ہے، مظفر گڑھ سدرن پنجاب میں ہے۔ اگر وہ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کریں، تو ہم نے جو 55 قریب کے آرتھوپیڈک سرجنس کو ٹرین کیا ہے، ہم میچ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی فیسلٹی ہے جو ان کے لیے قریب ترین پڑے گی۔ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر لیں، 0333-0348-224، میں دہراتی ہوں، 0333-0348-224۔ اگر کراچی میں مقیم ہے اور آنا آسان ہے تو انڈس ہسپتال مین کرنگی کراسنگ پہ ہے، یہاں پہ ہر ہفتے کے روز 9 to 11 تک، یا کسی بھی منگل کے روز دوپہر 1:00 سے لے کے 3:30 تک کلینک جاری ہوتی ہے، اور اس کلینک میں آ کے بچے کے ساتھ آ جائیں اور دکھا دیں وہاں سے۔
یہ تھیں انڈس اسپتال کراچی کی پیڈیاٹرک سرجن ڈاکٹر لبنا سمد، جنہوں نے کہا کہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کا یہ پروجیکٹ اس مشن کے ساتھ جاری ہے کہ پاکستان بھر کو 2020 تک ایک کلب فٹ فری ملک بنا دیا جائے گا، یعنی ایک ایسا ملک جہاں کوئی بچہ مڑے ہوئے پیروں کے ساتھ بڑا نہ ہو۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل۔ اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئرز شو جہاں رنگ، جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری۔ آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ سعدیہ اسد اجازت چاہتی ہے۔ اللہ نگہبان۔